مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج جو راؤنڈ ٹیبل کا ہمارا موضوع ہے، ایران کے اوپر نئے سرے سے امریکہ کی جانب سے پابندیاں، اس بارے میں ہم تفصیل گفتگو کریں گے اپنے ماہرین سے۔ آج یعنی پیر کے روز سے ایران کے اوپر امریکہ کی نئی پابندیوں کا، جو پہلے معطل ہو گئی تھیں، جو پہلے ختم کر دی گئی تھیں، اطلاق ہوگا۔ 2015 کے معاہدے سے امریکہ نے الگ ہونے کے بعد ان پابندیوں کو دوبارہ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ان پابندیوں کا مقصد کیا ہے، جب اس بارے میں ہم نے امریکہ کی فورن پالیسی کونسل کے وائس پریزیڈنٹ ایلان برمن سے سوال کیا کہ آخر اس سے امریکہ کی حکومت مقصد کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، تو ان کا جواب تھا۔
سیکرٹری پومپیو سیڈ دیٹ ہی واز انٹرسٹڈ ان گیٹنگ دی ایرانینز ٹو بیہیو مور لائک اے نارمل کنٹری، اینڈ ہی لیول 12 ڈیمانڈز انکلوڈنگ یو نو مور ٹرانسپیرنٹ بیلسٹک مسائل پروگرام۔
ایلان برمن کہہ رہے تھے کہ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا ہے کہ وہ ایران کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ایک نارمل ملک کی طرح کا رویہ اپنائے، اور انہوں نے 12 مطالبات رکھے ہیں جن میں بیلسٹک میزائل پروگرام اور نیوکلیئر پروگرام کی شفافیت، اور شام سے اگر وہاں ایران کی افواج ہیں تو انہیں ہٹانا بھی شامل ہیں، اور یہ تعلقات معمول پر لانے کے لیے پیش کی شرط ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ واضح ہے کہ اس وقت خاص طور سے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پس منظر میں ٹرمپ اسٹریٹجی کا غیر اعلانیہ مقصد یہ ہے کہ اگر ایرانی وہ کچھ نہ کریں جو وہ کہہ رہے ہیں، تو ان پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہاں کی حکومت ختم ہو جائے۔
یہ تھے ایلان برمن، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ اسما شاکر خواجہ صاحبہ، جن کا تعلق ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے، اور ڈاکٹر فاروق حسنات، مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں، ایف سی کالج لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ محترمہ اسما شاکر خواجہ صاحبہ، یہ فرمائیے کہ آپ نے سنا ایلان برمن کو، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے کیا مقاصد واقعی حاصل کیے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں، یہ اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ ری ایکٹ کر رہی ہے، تو اگر امریکہ کے جو مقاصد ہیں کہ وہ ان سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ ابھی تک غیر واضح ہیں، اور ہمیں جو وہ کہہ رہے ہیں، جو ان کے ایم ہیں، کہیں وہ بیچ میں بات، جب ہم ان کی پچھلی 2-3 دن کی تقریریں سنتے ہیں امریکن اہلکاروں کی، تو کبھی وہ بات کرتے ہیں کہ ایرانی عوام کو خود کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہاں پہ ایران میں چینج آنی پڑے گی، اور ایران کو مزید، مطلب چیزیں ڈیفائن نہیں ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایران کو مزید کوششیں کرنی پڑیں گی، مگر کس کس ضمن میں کرنی پڑیں گی، وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پابندیوں کے نتیجے میں، اگر ہم پچھلے 20-40 سال دیکھیں کہ 40 سالوں میں حاصل کیا کیا امریکہ میں، تو جواب آتا ہے اس کے پر، کیا امریکہ کی ان تمام پابندیوں کے باوجود ایران نے اپنا فوجی یا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو، یا میزائل پروگرام کو بند کر دیا؟ اگر ان تمام ایکیوٹ پابندیوں کے باوجود ایران نے اپنے ڈیفینس کے لیے کام جاری رکھا، تو اس کا مطلب ہے، اور پہلا جو معاہدہ اچیو ہوا وہ بات چیت کے ذریعے اچیو ہوا 2015 میں، جس میں ایران نے اپنے خود پروگرام کے اوپر باہمی رضامندی سے کچھ پابندیاں لگائیں، یا اس کے اوپر تھوڑا چیک اینڈ بیلنسز جو ہے ان کو ایکسیپٹ کیا۔ تو اگر پابندیوں نے پچھلے 40 سال میں کام نہیں کیا، اور پابندیوں کے باوجود ایرانین حکومت اپنے ڈیفینس پروگرام پہ، یا جس طرح بھی وہ چاہتے ہیں اپنے ملک کا تحفظ کرنا، اس پہ کام کرتے رہے، تو آپ، ہم مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہی پرانا طریقہ، جس کا نتائج، مطلوبہ نتائج کبھی برآمد نہیں ہوئے، ان کو، پابندیوں کو اپنا کر، یا پابندیوں کو ایران پہ لگا کے، امریکی حکومت اصل میں کیا کرنا چاہتی ہے؟ جو ایک بحثیت طالب علم آف انٹرنیشنل سیکیورٹی کی مجھے نظر آتا ہے کہ شاید امریکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب اس پہ اقتصادی پابندیاں مزید لگیں گی اور ان کے اثرات آئیں گے، تو شاید ایرانین इकोनॉमी जो है ये मैशियत है उसको धचका मजीद पहुंचेगा और हुकूमत जो है रानी हुकूमत वो आवाम की जरूरियात और अपने इक्तसादी मनसूबे पूरे करने से कासिर रहेगी। ऐसी सूरत में उनको शायद ये नजर आता है कि ईरान में थोड़ी सी बेचैनी ईरानी आवाम में थोड़ी सी मजीद खफकी आ सकती है अपनी हुकूमत के खिलाफ, मगर शायद ये बहुत दूर की सोच है। और इस सारे वो खफकी अगर वो लाना चाहते हैं उस सारे उसमें जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखते हैं और माजी में जो अमेरिका के अमेरिकी हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी रहे हैं यूरोपीय यूनियन यूरोपियन ममालिक, उन सब ने भी इन पाबंदी के ऊपर इन पाबंदियों को दोबारा से नए सिरे से शुरू करने के ऊपर अमेरिका के ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से बैकआउट करने के ऊपर शदीद नाराजगी का और दुख का इजहार किया है। तो शायद डोमेस्टिक लेवल पे ईरानियन हुकूमत के लिए वो खफकी और आवाम की रिजेंटमेंट जनरेट करते करते अमेरिकन या यूएस गवर्नमेंट अपने लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मजीद रिजेंटमेंट या नाराजगियां पैदा कर सकती है। और फिर हम जब हम आजकल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं और देख रहे हैं हम कि मिडिल ईस्ट में गुज़िश्ता जितनी भी 20 साल में जंगें होती रही हैं मुख्तलिफ इशूज के ऊपर और मुख्तलिफ मकासद के हसूल के लिए, उन्होंने क्या अमेरिका को मतलूबा नतीजे फराहम कर दिए? और अगर तो अमेरिका ने उन जंगों के नतीजे में अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए और मतलूबा नतीजे हासिल कर लिए, फिर तो अमेरिका इस तरह की पॉलिसी ईरान के खिलाफ एक मजीद तसादम की राह पे जा सकते हैं। और अगर इस सवाल का जवाब ना में है और अमेरिका ने अभी तक मिडल ईस्ट में अपने मकासद उस तरह हासिल नहीं किए हैं या उनकी कीमत बहुत ज्यादा अदा की है, इसका मतलब है कि तसादम जो है वो सही रास्ता नहीं है। अभी जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सिचुएशन देखते हैं और जिस तरह मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अफ्रीका में हैं, दुनिया में और भी बड़े इश्यूज के ऊपर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसमें ये एक नया बाप खोलना ईरानियन हुकूमत के साथ और सैंक्शंस और ये सारा, जिस तरह मैं एक खबर ये पढ़ रही थी कि ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा कि वो भी बहरी रास्ता जो है और उसकी तेल की तरसील का इंटरनेशनल बहरी रास्ता उसको बंद कर देंगे। तो अगर ये गिव एंड टेक और ये अदले का बदला वाली सिचुएशन पैदा हो गई और फर्ज करें कि अगर ईरानियन हुकूमत ने भी जवाबन इतने ही जारहाना रिएक्शन देना शुरू कर दिए, तो क्या अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके असरात को भुगतने के लिए और उस सारे तसादम की, यारी बात है जब इधर ईंट का जवाब पत्थर से आएगा तो दो तसादम के इम्कान में मजीद होगा, तो क्या हम उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी तैयार है कि वो इस लेवल के ऊपर जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट को बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ले चला जाएगा, तो क्या वो उस पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट हैंडल कर लेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी? और क्या एक अगर आप ये देखें कि मजीद ईरान और यूएस के मजीद बुरे होते हुए ताल्लुकात क्या इन आलमी अमन के हक में है या आलमी अमन के खिलाफ है?
अच्छा।
तो मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकन हुकूमत को क्लियरली चॉक आउट करना चाहिए कि वो इन पाबंदियों से उनका मकमन के एक्चुअल मकासद क्या है, क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आता। समझ में यही आता है जो एक मकसद समझ में आता है कि ईरान को सबक सिखाना है। भाई ईरान को सबक क्यों सिखाना है उसका हमें जवाब नहीं मिलता। सबक क्या और कैसे आप सिखाएंगे उसका जवाब नहीं मिलता। सबक सिखाने का आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है इसके इंडिकेटर्स क्या होंगे ये कोई जवाब नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल में हमें इस ज़मीन में अभी मजीद क्लैरिटी की जरूरत है सिचुएशन में अमेरिकन हुकूमत की तरफ से।
सही है डॉक्टर फारूक हसनात, ये सवाल जो अभी शाकिर ख्वाजा साहब ने बात कही कि दूसरे पार्टनर्स भी हैं उसमें, मैंने यही सवाल जब एलान बर्मन साहब से किया कि माहदे के दूसरे फरीक इस माहदे को बरकरार रखने पर मुसर हैं, तो अमरीकी हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन हैं और वो मजीद क्या कर सकती है? एलान बर्मन साहब का कहना था
राइट वेल सो आई थिंक दिस इज द की क्वेश्चन बिकॉज द एग्रीमेंट इज मल्टीलैटरल एंड सो अ लॉट ऑफ व्हाट इज बीइंग रीइंपोज्ड नाउ अ लॉट ऑफ व्हाट इज बीइंग रीइंपोज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स is unilaterally and it's targeted not at Iran but at Iran's
mere khayal mein ye aham sawal hai is baade mein kai mulk shamil hain aur america jo bhi pabandiyan dobara lagayega wo ek tarfa hongi aur wo sirf iran par hi nahi balki uske tijarati sahayadaron par bhi lagengi chunanche is hikmat-e-amali ka inhisar is par bhi hai white house دوسرے دستخط کرنے والے ملکوں پر کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ایران معاشی طور پر اتنا تنہا رہ جائے جتنا وائٹ ہاؤس چاہتا ہے، اس کو روس اور چین وغیرہ پر بھی دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔
جی ڈاکٹر فاروق حسنات، تو کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان ملکوں کے اوپر بھی، پھر روس اور چین پر بھی دباؤ ڈال سکے اور ایران کو اتنا آئسولیٹ کر دے جتنا کہ وہ چاہتا ہے؟ ڈاکٹر فاروق حسنات، آپ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی لائن بہت خراب ہے، آواز بہت کٹ رہی ہے۔ جی ہم آپ کو دوبارہ لائن پر لیتے ہیں، ہم آپ کو دوبارہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحبہ، آپ فرمائیے میرے سوال۔ جی
ہاں جی
جی،
اب آپ نے پوچھا کہ کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے؟
جی کیا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے سارے ملکوں پر ایک وقت دباؤ ڈالا جا سکے؟
ہاں جی دیکھیں، جب ہم انٹرنیشنل سینیریو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکی حکومت مختلف انٹرنیشنل ایگریمنٹس یا کنسورشیم سے بیک آؤٹ کی، جیسے کہ سب سے بڑی ایگزامپل انوائرمنٹل پالیسی اور سمٹ ہے۔ اور اس ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں باہمی حالات، تو ڈیفینیٹلی مغربی ممالک کے، چائنا کے، روس کے، امریکہ کے انٹرنیشنل اسٹیٹس کو میں، انٹر عالمی امن میں مشترکہ مفادات تو ہیں، مگر کیا وہ مفادات اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے لیے مغربی ممالک، روس اور چائنا امریکہ کی ہر پالیسی کے اوپر لبیک کہیں گے اور ہر پالیسی کو ایکسیپٹ کریں گے، اسپیشلی اپنے ان باہمی انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہوئے؟ کیونکہ جب ہم ایرانین فورن پالیسی دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران کے، روس کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ جو علاقائی طاقتیں ہیں اور پاکستان، ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ تو کیا یہ امریکن خواہش اور امریکن مفادات ان تمام ملکوں کے لیے اتنے اہم ہوں گے کہ وہ ان کو، ان کی خاطر اپنے ایران کے ساتھ اقتصادی، معاشی، پولیٹیکل، سیاسی، یہ تمام تعلقات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امریکن مفادات کی کے حصول کے لیے میں جٹتے ہیں؟ تو جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے نہیں اس طرح کا نظر آتا، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ روس اور چائنا، یہ جو خلا پیدا ہوگا اور جتنا ایران اور امریکہ کے بیچ میں دوریاں بڑھیں گی اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کمیونیکیشن گیپ ہوگا، تو اس سے ڈیفینیٹلی وہ ممالک فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جو نہیں چاہتے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کا سٹیٹس کو امریکہ کے حق میں جھکا رہے ہمیشہ۔ تو یہ شاید ان دا لانگ ٹرم امریکہ کو اپنی اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنی
پڑے۔ اچھا ایک سب سے بڑا سوال ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ پیدا ہو رہا ہے یہاں پر اس وقت کہ اگر یہ پابندیاں دوبارہ لگائی جاتی ہیں تو ایران ظاہر ہے اس پر ریئیکٹ کرے گا اور مشرق وسطی کا خطہ جو پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے وہ مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ اور یہی سوال جب میں نے ایلان برمن صاحب سے کیا تو ان کا جواب تھا،
so I think the argument that the administration would make is that it's already destabilized because of Iranian activity. Iran has
Trump hukumat ka mauqaf ye hai ki, mere khayal mein Trump hukumat ka mauqaf ye hai ki mashriq wasta mein adam istiqamat ka sabab kyunki Iran hai aur Iran ne pabandiya khatm hone se jo kuch hasil kiya hai use sham wagaira mein apne maqasid ke husool ke liye istemal kiya hai, chunanche in iqdamat ka maqsad خطرے کا سد باب کرنا ہے جو ایران نے پہلے ہی پیدا کیا ہوا ہے۔
ڈاکٹر فاروق حسنات، کس حد تک اس میں حقیقت ہے کہ ایران اس خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا سبب بنا ہے؟
نہیں، میرا نہیں خیال، دیکھیے یہ اگر اس لیے منگل کو سینکشن سے لگ رہے ہیں، پابندیاں لگ رہی ہیں، تو یہ تو بڑا پرانا صدر ٹرمپ کا موقف رہا ہے، کیونکہ وہ پورے اسرائیل کی طرف جھکے ہیں اور اسرائیل کی لابی جو ہے وہ ان کے حاوی ہے، ان کے جو داماد ہیں ان کے ذریعے بھی اور ویسے بھی۔ تو یہ تو انہوں نے یہ ایک پلان پہلے سے بنایا ہوا تھا، دھمکیاں وہ دے رہے تھے بڑی دیر سے، تو صرف ایران کو تو ٹارگیٹ انہوں نے نہیں کیا۔ دیکھیے سینکشنز جو ہیں، انہوں نے ترکی کے دو جو وزیر ہیں، وزرا، ان کے اوپر بھی سینکشنز لگا دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے متعلق جس طرح سے بات کی کہ ہم آئی ایم ایف میں رکاوٹ ڈالیں گے اور آپ کو لون نہیں لینے دیں گے کیونکہ آپ نے چائنا کو دینا ہے، اس سے پہلے انہوں نے ٹریڈ وار باقاعدہ بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کی ہوئی ہے، اپنے ایلائز کے ساتھ بھی، یورپین یونین کے ساتھ بھی، روس کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی، اور اپنے ہمسایہ جو ممالک ہیں کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ بھی۔ ये इनकी एक एग्रेसिव पॉलिसी है जिसका वो हिस्सा है। देखिए ईरान ने जब मुआहदा किया था तो उस मुआहदे में के बाद हम ये देखते थे कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं अमेरिका के और ईरान के, जिसमें ईरान ने 100 बोइंग तैयारे भी लेने की ख्वाहिश जाहिर की थी बल्कि ऑर्डर भी दे दिया था, और उससे फिर और भी तजारत बढ़नी थी, आपस में ताल्लुकात ठीक होने थे। लेकिन इन्होंने आगे हर चीज को उलट कर दिया है और 180 डिग्रीज कर दी है। यहाँ पे मैं एक बात कहूँ कि जो सेंक्शन होती हैं वही कामयाब होती हैं जो सारी दुनिया मिलके करे, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से लगाई जाए। जो एक मुल्क सेंक्शन लगाते हैं ये बारह देखा गया है कि वो बिल्कुल नाकाम हुई हैं और उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। यहाँ ईरान के मामले में आपने जो पहला सवाल आपने सवाल किया कि अदम इस्तेकाम का, देखिए तो तुर्की ने साफ ऐलान कर दिया है कि हम ये सेंक्शन को नहीं मानते और हम सेंक्शन के तरीके निकालेंगे और ईरान के साथ हम ट्रेड का लेवल वही रखेंगे। तो उसका मतलब है कि तुर्की भी फिर शामिल है ईरान की स्कीम में। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम नहीं मानते इनके सेंक्शन को और हम भी ताल्लुकात, बल्कि हम रियाल और रुपया है उसमें तजारत करेंगे ताकि हम उनको उनके सेंक्शन के अंदर ना आए। यूरोपियन यूनियन ने आज ही कहा है, उन्होंने कहा है कि हम भी ऐसे कानून बना रहे हैं मंगल से पहले, मंगल तो एक दिन रह गया, जो कि प्रोटेक्शन देगा हमारी उन कंपनीज को जो ईरान के साथ तजारत करना चाहते हैं। तो ये तो सारे ही सारी दुनिया एक तरफ है लग ये रहा है और सदर ट्रंप एक तरफ है, और सिर्फ सेंक्शन की बात नहीं है, इसमें ट्रेड वॉर भी वो कर रहे हैं, एग्रेशन की पॉलिसी है उनकी, धमकियों के ऊपर वो सारा मुल्क चला रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का कि इस वजह से कि अदम इस्तेकाम वो कितना फैला रहा है, वो तो वो ममालिक फैला रहे हैं जो यमन के ऊपर अंधाधुंध बमबारी करके बच्चों को भी मार रहे हैं और बेगुनाह लोगों को भी मार रहे हैं। तो अच्छा। ये एक बहाना है सिर्फ, ये अपनी लॉबी है उसके जरिए आए हुए हैं।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त तो जनाब साजिद तारड़ साहब ने, जो एक्टिविस्ट हैं रिपब्लिकन पार्टी के और सदर ट्रंप की मुहिम के एक बड़े अहम कारकुन थे। तारड़ साहब, वो सवाल इस वक्त ये पैदा हो रहा है कि ईरान के ऊपर जो नए सिरे से पाबंदियां आयद की जा रही हैं उनका क्या नतीजा निकलेगा, और दूसरे ये कि सदर ट्रंप ने तो एक जानब उनको ऑफर किया है कि हम आपसे बातचीत की तैयार हैं, जिसको ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया है, लेकिन जो पोम्पियो साहब हैं वो इस मामले में बड़े सख्त नज़र आते हैं। मेरी गुफ्तगू हुई थी ईलान बर्मन साहब से, जो कि फॉरेन पॉलिसी काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस सिलसिले में जो मेरे सवाल का जवाब दिया, जरा उसको सुन लीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लेता हूँ।
Well, so I think, you know, what you're seeing is a little bit of incoherence in American policy, at least for now, because on the one hand, Secretary Pompeo has been very, very robust in his support for the Iranian opposition and for what's happening on the Iranian street.
بہرحال میں یہ پالیسی عدم ارتباط ہے، ایک جانب وزیر خارجہ پومپیو ایرانی اپوزیشن کی حمایت میں سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب صدر ہیں جو پیش کی شرط کے بغیر بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بالکل مختلف حکمت عملی ہے۔ اگر ایرانی حکومت ملنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو یہ وہاں کی حکومت کو ایرانی عوام کی قیمت پر مضبوطی عطا کرنے کے مترادف ہوگا۔ میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ تین نتائج ٹرمپ انتظامیہ کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ اول یہ کہ ایران اپنا متون رویہ خطے میں تر کر دے، دوسرے یہ کہ اگر وہ نہ مانے تو ہم اتنا اقتصادی دباؤ دوسرے یہ کہ اگر وہ نہ مانے تو ان پر اتنا اقتصادی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ان کی حکومت کلیپس ہو جائے، دوسرے یہ کہ اگر وہ نہ مانے تو ان پر اقتصادی دباؤ ڈالا جائے۔
تارڑ صاحب، یہ جو بات اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، پومپیو صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنلی جو خاص طور پر الیکشن ایئر ہے اس میں ٹرمپ صاحب کی اس پالیسی کا کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا۔ میں اس پہ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ ایران نے اصل میں امریکہ کو مذاق سمجھا ہوا ہے، یہ پچھلے ہمارے اوباما صاحب کی 8 سال کی ویک فارن پالیسیوں کا رزلٹ ہے کہ 70,000 ایرانی ٹروپس جو ہیں وہ سیریا میں بیٹھے ہیں، یمن پہ ان کے بلاسٹک مسائل چل رہے ہیں، اور یو ایس ایلائز مسلسل انڈر تھریٹ ہیں، اور ایران ریجن میں منی سپر پاور بن چکا ہے، نمبر ون۔ دوسرا، اگر اس کو دیکھا جائے $150 billion ओबामा पीरियड में, $1.8 billion इन कैश, जो कि मेरे ख्याल में हिजबुल्ला और हमास को पहुंच चुका होगा। ये तो इसका बैकग्राउंड है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से पावर में आए हैं वो अपना मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं। ही इज अ नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, इज अ नॉन ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट। अब ईरानी सूरत हाल की तरफ चलते हैं या पॉम्पियो साहब की बात करते हैं। देखें, ईरान इस वक्त पिछले साल 80% उनकी करेंसी डीवैल्यू हो चुकी है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंटी रजीम वहां पे, और सैंक्शंस जो के अगस्त 6 को लगी हैं उसकी बेस पे जो कंपनियां वहां बिजनेस ओबामा साहब की डील के बाद करने गई थी उनके लिए डिफिकल्टीज होंगी और आगे फ्यूचर में उनकी डीलिंग बंद होगी, जिस तरह के इंडिया और दूसरे कंट्रीज के बारे में हो रहा है। देखिए उसका रिएक्शन होगा ऑफ कोर्स, जिस तरह पहले आपके पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि इंडिया ये डिसीजन ले रहा है, यूरोपियन यूनियन ये डिसीजन ले रही है, लेने दें उनको। डोनाल्ड ट्रंप साहब की फॉरेन पॉलिसी की मुझे अभी तक याद है, उनकी पहली स्पीच फॉरेन पॉलिसी की थी और उसका सब्जेक्ट था अमेरिका फर्स्ट। अब हम लोग अमेरिका फर्स्ट की गेम खेल रहे हैं और उसमें देखिए दुनिया जो गेम खेलती है उसके एक्शन के साथ हम भी रिएक्शन देंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर, उन्होंने उनको मिलने के लिए ऑफर दी है, उन्होंने उसको टर्न डाउन दिया है, उसका रिबट होगा इंशाल्लाह और रिबट करेंगे वो, क्योंकि अब देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अनट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, डायरेक्ट नेगोशिएशन पे बिलीव करते हैं एंड ही हिज बैकग्राउंड इज अ नेगोशिएटर, ही इज अ इंटरप्टर एंड अ नेगोशिएटर। अब देखें कि आगे सूरत हाल किस तरह बनती है, इसके दो तीन इंपैक्ट हो सकते हैं, या तो नेगोशिएशन टेबल पर आएंगे या हो सकता है ये रजीम चेंज वाली तरफ भी जाए, और ये इसके कई इंपैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी इनको फोरकास्ट करना टू सून होगा क्योंकि अभी कल ही ये सारी सैंक्शंस आ रही हैं सामने। लेकिन मेरे ख्याल में सैंक्शंस जो थी नॉर्थ कोरिया के लिए भी सक्सेसफुल हुई थी, अमेरिकन फेवर में गई थी, और मेरे ख्याल में ईरान के सूरत हाल में भी दे विल गो इन टू द फेवर ऑफ यूएस।
साजिद ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपका सामने, हम एक ब्रेक लेंगे इसके बाद अपनी गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तो असफर शाकिर ख्वाजा साहब हैं और जनाब डॉक्टर फारूक हसनत साहब हैं।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
असमा शाकिर ख्वाजा साहब ये फरमाइए कि जो बात अभी साजिद ताहिर साहब कह रहे थे कि अभी ये देखना बाकी है, जाहिर है कि देखना बाकी है, अभी तो वक्त नहीं आया, लेकिन क्या रूस और चीन जो कोरिया के सिलसिले में, शुमाली कोरिया के सिलसिले में भी जिनका रवैया अमरीकी मतालबात से मुख्तलिफ है, इन चीज़ों को कबूल कर लेंगे?
देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुश्किल, बज़ाहिर मुश्किल लगता है क्योंकि बैन अल-अक़वामी सियासियात में तमाम मुल्क अपने अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने की, उसको अचीव करने की और उनको सस्टेन करने के लिए पॉलिसीज अपनी बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ता वक्ते के अमरीकी मफादात और ऑब्जेक्टिव रूस या चाइना को अपने हक में महसूस हों। वो खामखा बराए किसी वजह से ईरान के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेंगे और ताल्लुकात खराब, मुझे बजाहिर इस टाइम नजर नहीं आता कि वो खराब करेंगे। और फिर ये लोग, ये मुल्क खत्ते के ममालिक हैं और ये ईरान के में होने वाली किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी, डिस्टेबलाइजेशन, जंग, कॉन्फ्लिक्ट के डायरेक्ट विक्टिम्स होंगे या उसके डायरेक्ट इफेक्टिव होंगे। और जब खत्ते में मजीद बदअमनी फैलेगी या खत्ते में मजीद इंस्टेबिलिटी आएगी तो सबसे पहले जो ये खत्ते के ममालिक हैं उनके ऊपर जब इसके असरात आएंगे तो उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सारी जो चीजें हैं वो इससे मुतासिर होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि रूस या चाइना में से कोई भी ये चाहेगा कि ईरान में किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी आए और इन ममालिक को उसके असरात भुगतने पड़े। और इसके अलावा जो हमें नजर आता है कि रूस के साथ ईरान के देरीना अच्छे ताल्लुकात हैं और अभी कोई ऐसी वजह नहीं नजर आती कि रूस उन ताल्लुकात को, उस तारीख को बालाए ताक रखते हुए अमेरिकन पॉलिसीज के हजूल के लिए ایران کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لیں. جب ہم چائنا کے ساتھ دیکھتے تھے ہمیں ماضی قریب میں ایران کے چین کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے, اور اس طرح اس حد تک کہ ایران نے سی پیک کا چائنا کا جو ایک بہت بڑا منصوبہ ہے ون بیلٹ ون روڈ اس کا بھی حصہ بننے کے میں آمادگی بھی ظاہر کی ہے, بلکہ خود اپنی ولنگنس دی کہ وہ یہ اس میں اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ جو اقتصادی ایک گروپ آپ کو بن رہا ہے اس میں اس کی موجودگی میں اور جتنے چائنا ابھی تک جتنا انویسٹ کر چکا ہے سی پیک ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں, تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ چائنا کسی بھی وجہ سے کچھ کوئی بھی ایسے ایکٹ کو کسی بھی ایسے عمل کو یا پالیسی کو سپورٹ کرے گا جس کے اثرات کے نتیجے میں خطہ جو ہے وہ بدامنی کا اور انسٹیبلٹی کا شکار ہو سکتا ہے. تو بظاہر جب ہم اس کو ایک اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہیں تو مشکل نظر آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جن ممالک کی انویسٹمنٹ ہے جیسے کہ یورپی یونین جیسے کہ یورپ, یہ ممالک بھی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ ایران کے خلاف سینکشنز لگائی جائیں, نیوکلیئر ڈیل سے بیک آؤٹ کیا جائے یا اسے ختم کیا جائے, اور یہ ممالک بھی اب ان کی جو وہاں پہ سرمایہ کاری ہے اور یہ سارے کچھ ہے اور جو ان کے اپنے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ ان کے تحفظ کے لیے انسٹیبلٹی کو یا کسی بھی ایسی سچویشن کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہتے جس کے نتیجے میں حالات جو ہیں وہ بدامنی کی طرف جائے.
اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات یہ بتائیے کہ کیا اس بات کے واقعی کوئی امکانات ہیں کہ ایران میں جو اس وقت سچویشن ہے اس میں جیسا کہ آپ نے ایلن برڈمن صاحب کو بھی سنا تھا کہ پومپیو صاحب اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر ایران اس دباؤ کو قبول نہیں کرتا تو ایسی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایرانین گورنمنٹ کولیپس ہو جائے, کیا ایرانین گورنمنٹ کے کولیپس ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں؟
میں کہوں گا جی بالکل نہیں, اس لیے کہ ایرانی حکومت جو بنی ہے یہ لوگوں کے ووٹوں سے بنی ہے, وہاں پہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے, وہاں پہ باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ باقاعدہ جو مجلس ہے صدر اس کے اختیارات کے درمیان ایک توازن ہے اور وہ ایک پروسیس چلاتے چلے آ رہے ہیں 79 سے. تو یہ بات کرنی کہ ہم حکومت تبدیل کر دیں گے یہ تو ایک آؤٹ لا والی بات ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے کسی بھی قانون کو نہیں مانتے بلکہ ہم اقوام متحدہ کو ہی نہیں مانتے, یہ تو کہہ چکے ہیں کئی دفعہ, اور ہم جو بھی دنیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہم نہیں مانتے, حتیٰ کہ ہم جو ہمارے ایلائز ہیں یورپین ایلائز ہیں یورپین یونین ہم ان کو بھی نہیں مانتے, اور ہم کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے, اور ہم آگے جائیں گے اور چنگیز خان کی طرح یا لاکو خان کی طرح تلوار لے کے ہم جس کو مرضی قبضہ کر لیں گے, یہ آج کل کے زمانے میں ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ اگر اس طرح کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو صدر ٹرمپ نکلے ہیں نیوکلیئر ڈیل سے انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, وہ صرف امریکہ اس میں پارٹی نہیں تھا, اس میں یورپین ممالک تھے, اس میں روس تھا, اس میں چین تھا اور اس میں برٹن تھا جرمنی تھا, یہ سارے تھے. انہوں نے تو کس سے نہیں پوچھا بلکہ انہوں نے سخت مخالفت کی تھی کہ آپ یہاں سے باہر نہ نکلیں, آپ ڈی سٹیبلائز نہ کریں علاقے کو, وہاں پہ ایک سٹیبلٹی ہے. آئی اے ای اے بار بار کہہ چکا ہے کہ ایران کمپلائی کر رہا ہے, ایک جگہ بھی ہمیں مثال نہیں ملتی جہاں پہ انہوں نے ٹریٹی کی وائلیشن کی ہو, اور وہ بالکل وائلیشن نہیں کر رہا. تو پھر آپ کو کیا اچانک آپ کو خیال آ گیا کہ آپ اس کے اوپر آپ ہوا بولنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے جسے پہلے کہا تھا یہ ایک رویہ ہے. اب کینیڈا کے ساتھ کیا ان کو ہے؟ اب کینیڈا کو جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, میکسیکو کے ساتھ کیا ہے, وینزویلا کے اوپر انہوں نے سینکشنز لگا دی ہیں, انہوں نے ترکی جو ان کا نیٹو میں ایلائے ہے اس کے اوپر سینکشن, انہوں نے ان کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں ان کے دو سیکرٹریز آف اسٹیٹ کے اوپر. تو یہ آپ اس طرح دنیا میں ایک اگریشن کی پالیسی لے کر اور پھر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ ہم حکومت تبدیل کر دیں گے یہ کر دیں گے, حکومت تو ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ رجیم چینج نومبر میں آئے امریکہ کے اندر, جب ریپبلکنز کو شکست ہو دونوں ہاؤسز میں, اور تاکہ وہاں پہ ایک سٹیبلٹی آئے. امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کی طرف ساری دنیا دیکھتی ہے, جمہوریت کا وہ مینار رہا ہے بہت دیر تک بہت عرصے تک, اور ہیومن رائٹس کا جو کہ ٹرمپ صاحب آگے اس کو برباد کر رہے ہیں, پورے ویلیوز کو ختم کر رہے ہیں امریکہ کے. تو ریجیم چینج تو نومبر میں آنی ہے امریکہ میں, اس کی طرف سب کی نگاہیں ہونی چاہیے اور
اچھا ڈاکٹر صاحب جی
امید ہونی چاہیے.
یہ بتائیے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ایران ایک بڑی علاقائی طاقت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے جس سے دوسرے ملکوں کو خطرات ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
دیکھیے اگر ہم بالکل ایک کول ہیڈڈ انالیسس کرتے ہیں, پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ہمسائے کون سے ہیں. ایران کے ہمسائے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں نارتھ میں, پھر ان کا ویسٹ میں ترکی ہے, پھر ان کا ایسٹ میں پاکستان ہے, ذرا اور پاکستان سے پرے چلے جائیے تو وہاں پہ ہندوستان ہے. ان ممالک نے تو کبھی نہیں آج تک کہا کہ ایران کی وجہ سے ہم ڈیسٹیبلائز ہو جائیں گے یا ایران سے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں یا ایران ہمیں ایک اوبر کے آ رہا ہے ایسی ریجنل پاور جس سے ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز ہوں گے, ان ممالک نے کبھی نہیں کہا. اگر آپ گلف میں آ جائیں تو گلف میں قطر, جس کے اوپر انہوں نے دھوا بولا ہوا ہے اور جس کو انہوں نے بلاکٹ کیا ہوا ہے جس کا ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے, وہ تو ایران کا بڑا قریبی ایلائے ہے. عمان کی طرف آپ آ جائیے, عمان بھی ان کا بہت قریبی رہا ہے, جنگوں میں بھی رہا ہے جب عراق ایران کی جنگ ہوئی تھی. تو پھر خطہ تو یہ ہوا, یہ اپنی طرف سے خطہ اگر ایجاد کر لیں کوئی نیا ہم, اور دو تین ممالک ہیں جن کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایران کے ایک عرب نیٹو کبھی کہا جاتا ہے کبھی کچھ کہا جاتا ہے, اس لیے اس خطے کے ممالک اگر ایران سے نہیں خطرہ محسوس کرتے, اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں جن ملکوں کا میں نے نام لیا, تو یہی تو اصل ملک ہیں, یہی تو اصل خطہ ہے. تو پھر اپنی طرف سے امیجنری خطے بنا کے اور وہ بات کرنی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. یہ دنیا کے امن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, یہ علاقے کے امن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ ایک ملک کے اوپر چڑھ دوڑیں آپ بغیر سوچے سمجھے, جبکہ پہلے بھی یہ ہوا تھا اور وہاں پہ ناکامیاں ہی ہوئی تھیں.
اچھا
شام کی بات کی آپ, میں ایک سیکنڈ
پلیز
شام کی بات کی. دیکھیے شام میں اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہونی چاہیے تو وہ روس کے ساتھ ہونی چاہیے اور ترکی کے ساتھ, اس لیے اتنا ہی ایران اس میں ملوث ہے وہاں کے معاملات میں جتنا کہ روس اور ترکی ہے. تو اس لیے اگر ڈیسٹیبلائز علاقہ ہو رہا ہے یا شام کی وجہ سے تو پھر ترکی اور روس کو کیوں ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے, یہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ صرف اور صرف انہوں نے ٹارگٹ ایران کو کیا ہوا ہے اور ایک تماشا بنا دیا پوری دنیا میں, اور ایک اگریشن کی پالیسی جو اندر بھی اخباروں کے خلاف اپنے میڈیا کے خلاف وہاں بھی
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے مسعود عبدالی صاحب نے. مسعود عبدالی صاحب یہ بتائیے کہ ایران کی جو معیشت ہے اس وقت پہلے ہی بہت زیادہ قسم پرستی کا شکار ہے, بہت زیادہ خراب ہے اس کی صورتحال, ریال کی قیمت جو ان کی کرنسی ہے بہت ڈاؤن ہے, تو اگر یہ مزید سینکشنز دوبارہ لگ جاتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی معیشت بالکل بیٹھ جائے گی اور وہ ان ٹرمز پہ آ جائے گی جن پر وائٹ ہاؤس چاہتا ہے؟
شکریہ جعفر صاحب. دیکھیں پہلی بات تو جو ابھی حسنات صاحب فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پر اخلاقی طور پر یہ ایک غلط موو ہے امریکہ کی, کہ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو سات ملکوں کے درمیان تھا, سات ملکوں اور امریکہ کے درمیان تھا جس میں صرف امریکہ وہاں سے بیک آف ہوا ہے, تو یہ اخلاقی طور پر درست نہیں. اس میں سب سے بڑی بات جو میں آپ کے سوال کی جواب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑا مسئلہ جو آئے گا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے شمالی کوریا میں اسی قسم کا معاہدہ ہونا ہے. وہ یقیناً اس کو مثال بنا کر شمالی کوریا کی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر آج معاہدہ کر لیں اور 2020 میں ان کی حکومت ختم ہو جائے ٹرمپ صاحب کی, اگر دوسرا صدر آ جائے امریکہ کا تو اس معاہدے کو منسوخ نہیں کر دے گا. تو اس لحاظ سے یعنی اخلاقی طور پر یہ کسی طور یہ مناسب بات نہیں مانتی. اب جہاں بات ہے امریکی ایرانی معیشت کا, تو واقعتاً وہ بڑا بدنصیب ملک اس معاملے میں کہ آپ دیکھیں کہ 1979 سے یعنی 1979 سے جب سے وہاں انقلاب آیا ہے شاہ ایران کے خلاف, اس وقت سے ان کی معیشت مسلسل دباؤ میں, یعنی گزشتہ 40-50 سال سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے مسلسل لڑائی وہاں رہی ہے, جنگ وہاں رہی ہے. پہلے عراق نے اس پر حملہ کیا, 10-12 سال وہ اس سے لڑتے رہے, پھر اس کے بعد امریکہ عراق میں آیا تو ظاہر کو اثرات ایران میں بھی پڑے, پھر داعش جو ہے وہ آ گئی اس شام میں اور عراق میں تو ظاہر کہ اس کا بھی دباؤ جو ہے وہ ایرانی معیشت پہ پڑا. اس کے علاوہ جو امریکہ نے یعنی 2015 سے پہلے تو پابندی تھی اس کے اوپر, 2015 میں پابندی اٹھی, یعنی گویا سے یہ صرف 3 سال ایسے تھے جس کے اندر اس ایرانی معیشت کو بہت کھل کے کام کرنے کا موقع ملا, اس سے پہلے وہ مسلسل دباؤ میں تھی. تو اس کی وجہ سے ہو یہ رہا کہ پھر اب جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے دوبارہ پابندی لگانے کا, اس وقت سے ان کی کرنسی سخت یعنی دباؤ کا شکار ہے. میں مثال دوں آپ کا کہ اپریل میں یعنی 3 مہینہ پہلے 50,000 ریال جو ہے وہ 1 ڈالر کے برابر تھا, اور کل میں نے دیکھ رہا تھا کہ 1,22,000 ریال جو ہے وہ 1 ڈالر کے برابر ہے, یعنی گویا 75% کمی واقع ہو گئی اس کی قدر میں گزشتہ چار پانچ مہینے کے دوران. تو ظاہر ہے کہ ایسی یہ معیشت جو ہے دباؤ کا شکار. پھر اس کے علاوہ یہ جو ایک معاملہ اب یہ جو ہو رہا ہے, اب یہ پابندیوں کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج رات کو جو پابندی لگا رہا ہے امریکہ, اس میں دیکھیں اس میں جو اس کی بڑی ایکسپورٹ ہے تیل کے علاوہ, وہ گریفائٹ ہے, سونا ہے, فولاد ہے, اس کے علاوہ الومینیم ہے, اور پھر قالین اس کی اس پہ پابندی لگا رہے ہیں, حتیٰ کہ پستہ یعنی پستیشو جو ہے ایرانی بڑا مشہور ہے وہ, اس پہ پابندی لگا رہے ہیں. یہ مطلب اس کی بنیادی جو برآمدات ہیں اس پر اگر قدغن لگائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوگا. اب یہ اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا, جو فرمایا ہمارے حسنات صاحب نے کہ دنیا نہیں مانے گی, ممکن ہے ان کی بات ٹھیک ہو, لیکن بات یہ ہے کہ بھائی دنیا میں تمام کے تمام جو تجارت ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے, اور ہر ٹرانزیکشن پہ امریکی جو اسٹیٹ بینک ہے, امریکہ جو مرکزی بینک ہے یا امریکہ کے وزارت اقتصادیات ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. تو اگرچہ کہ دنیا اس کو اخلاقی طور پر تسلیم نہیں کر رہی, یہ پابندی صرف ایران کی امریکہ کی ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا اثر ہوگا مالیاتی اداروں کی طرف سے دنیا کے. اور یہ جو بنیادی ان کی چار جو میں نے عرض کیا, گریفائٹ, الومینیم, قالین اور پستہ, یہ جو بڑی بنیادی ان کی ایکسپورٹ ہے تیل کے علاوہ, اس پر اگر پابندی لگ رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا مزید اثر ان پہ پڑے گا اور نظر آ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک دیکھیں, ایران کا اخراج جو دفاعی اخراجات بڑھ گئے, جیسے آج انہوں نے جو ہے وہ خلیج فارس میں فوجی مشق شروع کر دیے, تو ظاہر فوجی مشق جو ہے وہ مفت نہیں ہوتی, تو بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو یعنی ایران کے اخراجات میں, دفاعی اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ اس کی آمدنی جو ہے برآمدات کی صورت میں سے کم ہوگی, تو ظاہر ہے کہ اس کی معیشت پہ اثر تو پڑے گا. اگرچہ کہ یہ غیر اخلاقی پابندی ہے, دنیا اس کو نہیں تسلیم کرے گی, لیکن بہرحال امریکہ کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کی معیشت پہ اثر پڑے گا. اور ڈالر میں چونکہ تمام کاروبار ہوتا ہے, اس لیے ان یعنی مجھے یقین ہے کہ ان کے جو توازن ادائیگی ہے وہ مزید متاثر ہوگا اور ان کی کرنسی پہ مزید دباؤ پڑے گا.
اچھا ڈاکٹر اسماء شاکر صاحبہ, آپ سے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو یو این کا رول ہے وہ کیا ہے اس سلسلے میں, اور اسے کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ لیکن پہلے میں ایک بریک لوں گا, اور اس بریک کے بعد اس سوال کا جواب آپ سے لوں گا.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک. جی اسماء شاکر خواجہ صاحبہ,
اگر آپ کائنڈلی اپنا سوال ریپیٹ کر لیں.
جی میرا سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا اس پورے سلسلے میں کیا رول ہے, اس لیے کہ جو پہلے پابندیاں لگی تھیں اس میں اقوام متحدہ کو بھی شامل کیا گیا تھا, اس کے تھرو ہوئی تھی یہ, لیکن اب اقوام متحدہ کا کوئی رول نظر نہیں آتا.
اس لیے آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا, مگر اقوام متحدہ کا رول ہمیں اس لیے اس میں ابھی نظر نہیں آتا کہ کوئی جو پارٹی ہے اس ایشو کے, وہ کوئی اقوام متحدہ کے پاس گئی ہی نہیں ہے ان کی رائے طلب کرنے اس ضمن میں. مگر بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر جب یہ اگر یہ سچویشن زیادہ تلخ ہوئی تو کوئی نہ کوئی ملک اس ضمن میں اگر وہ اقوام متحدہ سے رابطہ کرے گا اور اس پہ ان کی اقوام متحدہ سے رائے مانگے گا. مگر مجھے اس ٹائم جو لگتا ہے, اور وہ بھی اس میں ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یو ایس کا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یو ایس جو ہے ایک طاقتور ملک ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا, تو اس لیے ابھی تک اقوام متحدہ اس ضمن میں خاموش بیٹھی ہے, اور اس میرا خیال ہے کہ اس ایشو کو اقوام متحدہ میں آبزرو کیا جا رہا ہے, اور مگر فی الحال کیونکہ کوئی پارٹی نے اقوام متحدہ سے ان کی رائے طلب ہی نہیں کی, تو اس لیے وہ اس بارے میں رائے نہیں دے رہے. مگر اس موقع پہ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امریکہ نے ہمیشہ اقوام متحدہ کی مرضی اور اجازت سے اپنی پالیسیز نہیں بنائی, بلکہ کئی موقعوں پہ جس طرح ہمیں مختلف مڈل ایسٹ میں ہی امریکن پالیسیز نظر آتی ہیں, اقوام متحدہ سے پوچھے بغیر یا اقوام متحدہ کا اس بارے میں کنسنٹ لیے بغیر بھی امریکہ نے مختلف اپنی پالیسیز جاری رکھی.
مگر یہ کام تو اور ملکوں نے بھی کیا ہے, مثلا روس نے بھی کیا ہے, چین نے بھی کیا ہے, یہ کام اور بھی ملکوں نے کیا ہے.
ہاں جی بالکل, مگر اس ٹائم ہم ان کے امریکہ کے پالیسیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, تو جہاں پہ یوں تو پھر ہم یہ جو ڈبیٹ ہے یہ لمبی ہو جائے گی, کیونکہ جو تمام جو ممالک ہوتے ہیں جو پاور میں سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی پاور کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا چاہتے کسی بھی قیمت پہ. تو یہ طاقت کی جو ایک سچویشن ہے اس میں امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس کی وجہ سے مختلف ممالک جو امریکہ کے مجوزہ رائیولز ہیں وہ मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, जिसमें हमें पहली दफा चाइना का मिडिल ईस्टर्न डॉक्ट्राइन भी देखने को मिला। इससे पहले चाइना ने अपनी कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं दी हुई थी मिडिल ईस्ट के बारे में। हमें रूस का किरदार भी गहरा होते हुए मिला, और जिसमें उन्होंने अपने अपने हल्का एहबाब के जरिए कोशिश की कि वो मिडिल ईस्ट में पॉलिसीज जो है अपनी उनको अचीव कर सके और अपने गढ़ बना सके ताकत की। और इस सिचुएशन ने सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो मशरक वस्ता को खुद पहुंचाया। वहां के अवाम की इंसानियत ने इन पॉलिसीज की कीमत अदा की। मगर डेफिनेटली अगर तकरीबन अगर आप ये सीखें कि तमाम ममालिक ने ही कोशिश की कि वहां पे एक तरह से अपने अपने
यू हैव सपोर्ट करिए और अपने अपने
हेलो
जी फरमाइए।
हाँ जी, आपको आपको मेरी आवाज
जी आ रही है।
मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम अपने अपने बाप के जरिए उन उन ममालिक या उन ग्रुप्स के जरिए जहाँ पे उनका असर रसूख है, इन तमाम ग्रेट पावर्स ने कोशिश की कि वो मिडिल ईस्ट में अपने 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 ग्रुप्स तश्कील दे सके जो वहाँ पे उनके मफादात का हिफाजत करें। मगर इस सिचुएशन ने सबसे ज्यादा नुकसान मशरक वस्ता की इकोनॉमी को, वहाँ के अवाम को, वहाँ के अमन और शांति को पहुंचाया। तो ये जो सिचुएशन थी ये डेफिनेटली अगर किसी के हक में नहीं थी तो वो अवाम के हक में नहीं थी।
अच्छा।
अगर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हमें वहां पे ये सीन नजर आता है, और इसी वजह से मेरी ये राय है कि ये तमाम मुतहरिक ममालिक जो कि मुख्तलिफ मुल्कों या ग्रुप्स के जरिए मशरक वस्ता में ऑपरेट कर रहे हैं वो गालिबन अमेरिका को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो उनके उनके असर रसूख को, उन ममालिक के असर रसूख को लिमिटेड कर सके मशरक वस्ता में और ईरान को दीवार से लगा सके, बल्कि शायद इस वजह से उनके पास एक जस्टिफिकेशन आ जाएगी मजीद प्रोएक्टिव होने की मशरक वस्ता के इंटरनल या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो ये चीज भी हमें जहन में रखनी चाहिए जब हम इस पूरे सूरत हाल का जायजा ले रहे हों।
हमें ज्वाइन किया है ईरान से डॉक्टर राशिद नकवी साहब ने, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, हमारे साथ थे वो टेलीफोन लाइन पर, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे अगर उनकी लाइन हमें मिल जाती है तो। लेकिन इससे कबल मेरा जो सवाल है अपने, मैं सवाल करूंगा मसूद अब्दाली साहब से कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं। मसूद अब्दाली साहब, ईरान के पास ऑप्शंस क्या है? अब्दाली साहब हमारे साथ हैं?
हेलो
जी अब्दाली साहब, आप ऑन एयर हैं? फारूक हसन साहब ये फरमाइए कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं?
देखिए ईरान के पास ये ऑप्शन है कि जो दूसरे ममालिक हैं अमेरिका के अलावा उनकी तरफ वो रजू करे, खास तौर पे यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो बिल्कुल कायल हो चुकी है कि ये गलत फैसला था सदर ट्रंप का, उनको वहाँ उस मुआहदे से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। और आज ही की एक्टिविटीज हैं कि वो अपने ममालिक में कानून साजी कर रहे हैं जिससे ये होगा कि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है या अमेरिकन रिलेटेड जो उनकी कंपनीज है उनको प्रोटेक्शन दी जाए। यानी कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है यूरोपियंस ने कि हम ये इसका मुकाबला करेंगे सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, और हम अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे जिससे हम ईरान के साथ तजारत हम रख सकें। और जैसे मैंने पहले कहा, दो ममालिक हिंदुस्तान और तुर्की तो कह चुके हैं कि हम इन सेंक्शंस को नहीं मानते, और हिंदुस्तान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम रियाल और रुपये के बीच में हम ट्रेड करेंगे, हम डॉलर को बीच में लाएंगे ही नहीं। अब बात रही चाइना की और रूस की, चाइना और रूस के ऊपर ईरान के पहले भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अब उनके मजीद अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे,
वहां से मदद मिलेगी उनको।
जो इस खत्ते में नजर आएगा हमें कि जिस तरह ग्रुप बन रहे हैं, اور ایک کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, یعنی وہ کولڈ وار کا.
اچھا جی ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا.
میں ایک سیکنڈ کے لیجیے. یہ اقوام متحدہ کی بات کی گئی
جی. ڈاکٹر راشد نقوی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب, جو آپ بتا رہے تھے بات, اس میں یعنی یہ کنکلوژن ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ ایرانی اب آنے والے دنوں میں روس اور چین پر زیادہ ڈپینڈ کریں گے بہ نسبت مغرب کے؟
روس اور چین پہ بھی کریں گے اور ان ممالک پہ بھی کریں گے جو امریکن سینکشنز کو کاؤنٹر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, جس طرح کے ہندوستان ہے جنہوں نے کہہ دیا ہے, جس طرح کے ترکی ہے. اور ہمیں امید کی جا سکتی ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنیں گے تو وہ بھی کوشش پوری کریں گے کہ ایران کے ساتھ تجارت ہم جاری رکھیں اور وہ جو سینکشنز ہیں وہ اس کا اثر ہم پہ نہ ہو, کس طریقے ایسے ڈھونڈے جائیں. تو اس لیے ایران کا بھی اپنے جو لوگ ان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں ممالک, ان کا خاصا ایک بڑا گروپ ہے اور وہ گروپ بن جائے گا. اور چونکہ انہوں نے صدر ٹرمپ نے بہت زیادہ پھیلاؤ کر دی ہے, جس میں وینزویلا کے اوپر بھی لگا دی ہیں پابندیاں, دوسروں پہ. میرا نہیں خیال, دیکھیے باقی ایک زمانے میں.
ڈاکٹر صاحب میں ذرا سے یہاں آپ کو روکوں گا اس لیے کہ ان کی لائن پھر ڈراپ ہو جائے گی. میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر راشد دقوی صاحب ہیں ایران سے, ان کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کنٹینیو کریں تاکہ ان کی لائن اس دوران مل جائے گی ہمیں.
جی تو میں یہ کہتا کہ پاکستان کے اوپر ایک زمانے میں 7 سینکشنز لگے ہوئے تھے, 7, اور پاکستان چلتا رہا, وہ ایسی بات نہیں ہے. 1946 سے کیوبا کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے تھے, کیوبا ایک بڑا ٹھیک ٹھاک ملک ہے جو آگے چل رہا ہے. تو اس لیے یہ صرف سینکشن سے بات نہیں بنتی, ایک ملک کے اوپر آپ اتنا دباؤ بڑھائیں, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جو کشیدگی ہے سیکیورٹی کے معاملات میں اور سیاسی معاملات میں, یہ کشیدگی بڑھے گی. شاید وہ چاہتے بھی ہیں صدر ٹرمپ کی کشیدگی بڑھے, اور اس سے یہ خطہ جو ہے یہ اس طرح ڈی سٹیبلائز اس کے ہونے کا خطرہ ہے. جہاں پہ ریجیم چینج کی بات ہے, دیکھیے ریجیم چینج اگر ہوگی تو وہ دوسرے ممالک بھی ونریبل ہیں, وہ جو مشرق وسطی کے ممالک ہیں. اور سب سے بڑی یہاں پہ جو بات میرا خیال ہے کہ توجہ نہیں دی جاتی, وہ افغانستان ہے. کیونکہ اگر ایران کے ساتھ اس قدر دباؤ میں ایران کو لایا گیا تو ایران امریکہ کے ساتھ تعاون چھوڑ وہ تو مخالفت کرے گا کہ وہاں پہ کسی قسم کا امن آئے, کیونکہ ایران کی خاصی وہاں پہ انفلوئنس ہے, کافی دھڑے ان کے ساتھ ہیں, شروع سے ان کے ساتھ رہے ہیں. تو جب تک وہاں پہ امن نہیں آئے گا امریکی فوجیں وہاں پہ پھنسی رہیں گی. اس طرح عراق ہے, عراق پر بھی ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, تو امریکہ کو وہاں سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. شام تو بالکل امتحاد سے نکل گیا ہے.
اچھا
وہاں کا جو خلا ہوگا پھر وہ روس ہی خلا اور چین ہی اس خلا کو پیدا بھریں گے, اور اس سے جو امریکن انفلوئنس ہے پوری دنیا کا وہ متاثر ہوگا. اور صدر ٹرمپ کی یہ خارجہ پالیسی ہے یا جو بھی ہے اس کو کہہ دیں, وہ کامیاب ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی.
اچھا اسما شاکر خواجہ صاحبہ, یہ فرمائیے آپ کہ آپ آنے والے دنوں کا کیا منظر نامہ دیکھتی ہیں؟ کیا آپ مشرق وسطی میں کسی بڑے کانفلکٹ دیکھ رہی ہیں؟
مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جو تاریخی طور پہ امریکہ کے قریب پائے جاتے تھے, ان کو یہ ان ممالک کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈپلومیسی سے کام لے اور امریکہ کے ساتھ اور ایران کے بیچ میں تھرڈ پارٹی کے طور پہ نیگوشیشن کرائیں اور اس مسئلے کو تصادم کی
جگہ. اسما صاحبہ میں آپ کو ایک منٹ کے لیے روکوں گا, میرے پاس تو.
ہاں جی پلیز.
جی ہاں فرمائیے. جی
ہاں, تو باقی کے ترقی یافتہ ممالک کی, یورپی ممالک کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس ٹائم حالات کو دیکھتے ہوئے ایران اور امریکہ کے بیچ میں کسی طرح ٹریک ٹو کے ڈپلومیسی کے ذریعے نیگوسیشنز کرائیں और ये जो एक कम्युनिकेशन गैप बिल्ड हुआ हुआ है जिसमें हमें लग रहा है कि शायद सिचुएशन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रही है, इसको वापस इनको नेगोशिएशन की टेबल पे लेके आए। मुझे जाहिर जितना मैं मशरक वस्ता के हालात हम देखते हैं, मुझे ये नहीं लगता कि शायद, मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन है बहुत जल्द डिफ्यूज हो जाएगी और बाकी के ममालिक अपने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए अमेरिका और ईरान के बीच में ये जितना जितना हमें नॉर्थ कोरिया के जिम्मे में भी देखा तो इस सिचुएशन को तसादम से पहले ही निगोशिएशन की तरफ ले आएंगे। मगर अकवामे मुत्तहदा को भी और तरक्की याफ्ता ममालिक को भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जरिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए दोनों ममालिक को इस बात से कायल करना होगा कि ये मतहारे ग्रुपों का रास्ता, तसादम का रास्ता इन दोनों मुल्कों के मफादात में नहीं है। और बेहतर यही है कि ये अपने मजाक, अपने जो भी इनके आपस के इश्यूज हैं जिसके ऊपर इनको एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स हैं या एक दूसरे के बारे में तहफ्फुज़ात हैं, उन इश्यूज को वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठ के एक महज़ब दुनिया के महज़ब मुल्कों की तरह आपस में इनको हल करें। मुझे मशरिक़े वुस्ता के हालात मजीद बिगड़ते हुए नहीं नजर आते। मुझे लगता है कि बहुत जल्द अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की मेज पे इस मसले को हल कर लेंगे।
मसूद अब्दाली साहब, अमरीका में ये इंतखाबी साल है और ये जो इस किस्म की इश्यूज़ हैं, इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, ये क्या आप समझते हैं कि अमरीका की जो अंदरूनी सियासत है ख़ास तौर पर मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से, उस पर कुछ असर डालेंगे?
देखिए, ये बदकिस्मती से जो ट्रंप साहब की जो सियासत है वो पूरी की पूरी सियासत है ही इंतखाबी सियासत। यानी ये अभी खातून फरमाने से बिल्कुल मुनासिब बात में फरमाई कि जरूरत इस बात की है कि मुल्क के दुनिया के महज ममालिक मिलें और इस मामले को बातचीत के जरिए हल करें। लेकिन ये जो हमारे ट्रंप साहब, ये बातचीत के जरिए मसले को हल करने के कायल नहीं, ये फतह के कायल है। हमेशा कहते हैं आई वांट अ विक्ट्री।
अब्दाली साहब, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। मुझे जावेद डॉक्टर अरशद नकवी साहब मिल गए, उनकी लाइन मिल गई है। अरशद नकवी साहब, मुझे ये बताइए, कई दफ़ा आपकी लाइन ड्रॉप हुई है कि इस वक्त ईरान का क्या रिएक्शन है इन पाबंदियों के हवाले से जो री इम्पोज की जा रही है उस पर?
जी, एक तो ये, मेरा नाम राशिद है,
राशिद नहीं है जी।
तो आपके सवाल के जवाब में अर्ज करते चलूं कि अभी थोड़ी देर बाद ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी जो है वो सरकारी टीवी चैनल पे स्पीच देने वाले हैं और वो आइंदा की पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो ईरान के सेंट्रल बैंक के जो सरबराह हैं वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उसमें उन्होंने नया करेंसी पैकेज का ऐलान किया है। उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ ऐलानात किए हैं कि हमारे पास ज़र मुबादला इतनी बड़ी मकदार में मौजूद है, हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज की चीज़ें बड़ी मकदार में मौजूद हैं, हमें इन नई पाबंदियों का कोई असर नहीं होगा। हमारी टीम, यानी उन्होंने अपनी कैबिनेट, प्रेजिडेंट की कैबिनेट की तरफ इशारा किया है कि हमारी कैबिनेट ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और हम मैदान में हैं। और ये पाबंदियां न पहले थी, यानी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लग रही है, ये पहले भी थी जब से इनकलाब कामयाब हुआ, उस वक्त से लेकर अभी तक हम तो मुसलसल पाबंदियां झील रहे हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ना इस वक्त ईरान उतना कमजोर है कि जब वो पाबंदियां उस वक्त लगी थी, और ना उस वक्त जितना अमरीका मजबूत था इस वक्त अमरीका भी इतना मजबूत नहीं है, बल्कि ईरान उस दौर से ज्यादा मजबूत हुआ है और अमरीका उस दौर से कमजोर हुआ है। लिहाजा हम मैदान में है, आवाम के अंदर भी एक अच्छा खासा जोश जज्बा पैदा किया जा रहा है। खुद ज़ाहिर मीडिया में ईरान के अंदर इस मसले को बड़े खूबसूरती से पेश किया गया है। फिर एक चीज, बाज़ लोग ईरान के जो अंदर के हालात कहते हैं या उसकी जो सिचुएशन है उसको सही समझ नहीं पाते कि यहाँ के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है कि जो हुकूमती पॉलिसियों को बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं, और वो ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जो मुस्तकिल बुनियादों पे है। मसलन इमाम जुमा है, हर मस्जिद के जो इमाम होते हैं या जो मजहबी स्कॉलर्स हैं या जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं, या हत्ता देखें एक चीज भी ध्यान में रहे कि इस वक्त जो हुकूमत के अंदर अहम ओहदों पे लोग मौजूद हैं उनमें अक्सरियत वो लोग हैं कि जिन्होंने या जंग में कुर्बानी दी है या उन्होंने इनकलाब के शुरू में उनके फैमिली में से किसी की कुर्बानी है। तो कमिटमेंट की जो सतह है वो बाहर बैठे लोग महसूस नहीं करते, वो समझते हैं कि जो प्रोपगेंडा आमतौर पर किया जाता है वही हकीकत है।
अच्छा डॉक्टर,
हुकूमत के साथ जो मोहब्बत है वो अभी तक बड़ी कमी है, तमाम तरह इस तरह की कोशिशों के बावजूद भी कि जो मीडिया के जरिए।
डॉक्टर नकवी, मेरे पास टाइम 45 सेकंड रह गया है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। کہ وہاں پر ریجیم کولیپس کے کتنے چانسز ہیں؟ میرے پاس 30 سیکنڈ ہے.
دیکھیے انہوں نے بڑی اچھی پلاننگ کر لی ہے. ان کے پاس جو ریزرو ہیں ان کے پاس انہوں نے پچھلے ایک مہینے کے اندر پوری ان کی جو حکومتی مشینری تھی وہ اسی پہ لگی ہوئی تھی. بظاہر انہوں نے کچھ تھوڑی سی کچھ مشکلات بھی سامنے آئی اور مشکلات اسی بڑے امتحان کی تیاری کے لیے انہوں نے کی تھی. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا جو انچارج ہے وہ بھی جب بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نقوی آپ کا.
پریزیڈنٹ بھی جو تھوڑی دیر بعد تقریر کرنے والے ہیں تو اس کے پیچھے بھی وہی
بہت
تیاری کی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر نقوی, آسما شاکر خواجہ صاحبہ, ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب, ساجد تارر صاحب اور مسعود عبدالی صاحب. ہمارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہماری آج کے پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. کل کے دشمن آج کے دوست اور آج کے دوست کل کے دشمن ہوتے ہیں. یہی صورتحال ان دنوں کچھ پاکستان کی سیاست میں دیکھنے میں آ رہی ہے. ایک جانب پاکستان تحریک انصاف ان جماعتوں سے اتحاد کر رہی ہے جن پر ماضی میں وہ نکتہ چینگ رہی ہے. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون بھی پی ٹی آئی کی مخالفت کے لیے پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں سے اتحاد بنا رہی ہے جو ماضی میں اس کی سخت حریف رہی ہیں. اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کا کہنا ہے کہ سیاست میں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا
سیاست جو ہے نا یہ کمپیلنگ ریالٹیز کی ایک گیم ہے. اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جو کسی بھی کامیابی کا جو اصل عکس ہے وہ نمبرز گیم میں ہوتا ہے. اگر آپ کے مطلوبہ نمبرز ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. اسی لیے وہ چونکہ آرٹ آف دی پاسبل ہے سیاست, اس لیے اس میں کبھی بھی جو معاملات ہیں وہ ایک حد سے آگے تلخ نہیں بنائے جاتے. یہ دنیا بھر میں یہی اصول ہے, صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. کیونکہ پاور گیم ہے, آپ کے اگر نمبرز پورے نہیں آئے تو دوسرے کو پاور میں حصے دار بناتے ہیں اور پھر اپنا کام آگے لے کے چلتے ہیں. چونکہ الیکشنز جو ہیں وہ ایک نسبتاً زیادہ پیوریٹینیکل چیز ہوتے ہیں, اس میں آپ صرف اپنی بات کرتے ہیں, اپنے پروگرام کی بات کرتے ہیں, دوسروں کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. لیکن پاور جو ہے یہ انکلوسیو ہوتی ہے, اس میں دوسروں کو آپ شامل کرتے ہیں. لیکن اصل گیم یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ اپنے پروگرام کو, اپنے ایجنڈے کو ڈائلیوٹ کر کے اگلے کو شامل کرتے ہیں, یا آپ میں اتنا گنجائش آپ رکھتے ہیں کہ آپ اپنے پروگرام کو ڈلیور کر سکیں کم از کم اس حد تک کہ آپ کے جو ووٹر ہیں مطمئن ہوں. تو پی ٹی آئی کا بھی اس وقت یہی امتحان ہے کہ وہ ان کو جتنے مختلف فل خیال لوگوں سے ارینجمنٹ کرنا پڑ رہا ہے اس میں یہ بات آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ ان کی ماضی میں ان کے متعلق کیا رائے ہے, لیکن اصل امپورٹنس یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایم پی ایم ایک طرف ہے, اس کے دوسری طرف مسلم لیگ کاف ہے, پھر آزاد اراکین ہے, ان کے ہوتے ہوئے وہ اپنا وہ ریفارمسٹ یا ایک ریڈیکل ریفارمسٹ ایجنڈا پورا کر پائے گی جس کے لیے اس کو اس کے ووٹرز نے ووٹ ان کیا ہے.
تاہم ایک اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی نے اس قسم کے اتحادوں کے بارے میں کہا کہ یہ اقتدار سے زیادہ سیاسی بقا کا مسئلہ ہے اور پاکستان کی سیاست دوسرے ملکوں کی سیاست سے مختلف ہے.
یہ اقتدار سے زیادہ سیاسی بقا ہے اور پاکستان کی سیاست دیگر ممالک سے اس لیے مختلف ہے کہ یہاں پر جمہوریت کی گاڑی الگ طرح سے چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ ان اے سٹیٹ آف ٹرانزیشن ہے, اور جو ٹرانزیشن جو ہے نئی پارٹیز ایمرج ہو رہی ہیں, نئی الائنسز ایمرج ہو رہی ہیں, نیا طریقہ حکومت بھی خدا کرے ایمرج ہو.
ادھر پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ اور کراچی کے سابق میئر مصطفیٰ کمال نے, جن کی پارٹی 25 جولائی کے انتخاب میں ایک نشست بھی حاصل نہ کر سکی اور جو اپنی شکست کا ذمہ دار الیکشن میں بقول ان کے کی جانے والی دھاندلی کو قرار دیتے ہیں, کہا کہ پی ٹی آئی نے ماضی میں جو کچھ کہا ہے اگر اس کے برخلاف کام کرے گی تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا.
جن چیزوں کو انہوں نے خود ہی منع کیا وہی کام وہ کرتے چلے جائیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور لوزر نہیں ہوگا اس میں. لوز جو ہے وہ خاصا بھی کریں گے, پی ٹی آئی کرے گی, اور اس سے جن اسٹیٹس کو کی قوتوں کے خلاف بقول ان کے وہ نبرد آزما ہے, کل کو وہ اسٹیٹس کو کی قوتیں اور زیادہ بھرپور انداز میں زیادہ تیزی سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئیں گی. تو میں اس کو بڑی خطرناک سچویشن دیکھ رہا ہوں ابھی ان ساری چیزوں میں. لوگوں کا جو ٹرسٹ, جس ٹرسٹ سے لوگوں نے, چینج کے ٹرسٹ پر لوگوں نے ووٹ دیا نکلے, اگر وہ ٹرسٹ بریچ ہو گیا تو پھر اگلی 7 نسلوں تک پھر کوئی نکلے گا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے.
پاکستان تحریک انصاف نے جہاں مسلم لیگ قاف سے معاہدہ اور بہت سے آزاد اراکین کو شامل کر کے وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے عددی برتری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں ایم کیو ایم سے بھی معاہدہ کیا ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اس قسم کے اتحادوں کا اور اپنی پارٹی کے اس اقدام کا دفاع کیا.
وفاق میں سب سے بڑی, جس نے الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. گو کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو ریزرویشن رہی ہیں, ہمیں بھی رہی ہیں, لیکن ہم نے اس بنیاد پر کہ یہ اسٹیبلٹی کا ایشو ہے اس وقت جس طرح کی پارلیمنٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو بہت طویل ڈیلیبریشن کے بعد ہم نے یہ مناسب یہی سمجھا کہ اس حوالے سے پاکستان کی جمہوریت کی مدد کی جائے.
ان کا کہنا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور افہام و تفہیم کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. قمر عباس چافری, اردو وی او اے, واشنگٹن.